तो अभी फिलहाल मैं इसको, क्योंकि मेरे जहन में OIC भी है, मेरे जहन में ECO भी है, ऐसी अलायंसेस जिसमें मुसलमान मुल्क शामिल है, मगर उनका मैंने दुनिया या खित्ते में कोई
रोल नहीं
अहम
देखा। सही
रोल
बात
नहीं देखा, उनकी
जी।
वजह से कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं देखा।
अच्छा,
तो इसलिए अभी हमें देखना है कि ये कैसे मूव
किस हद तक
करते हैं,
जी।
उनका प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप
अच्छा
होता है।
असमा साहब, दो सवाल आज यहाँ पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो पाकिस्तान ने इससे पहले जब सऊदी अरब ने यमन पर अटैक शुरू किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान से फौजों का मुतालबा किया था, लेकिन पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उस सिलसिले में, उसके दोनों अहबारों ने एक मुश्तरक करारदाद मंजूर की थी, जिसके तहत ये तय किया गया था कि फौज इस तरह से नहीं भेजी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है और दहशतगर्दी में और जो भी उसके ऊपर हमला होगा, उसकी दिफाई सलाहियतों पर, उसमें वो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। तो ये अलायंस अगर कहीं ऑफेंसिव कार्रवाइयाँ करता है, तो सूरत में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी इस असेंबली की करारदाद की रोशनी में?
हाँ जी, देखिए एक बात यह है कि अभी तक जिस तरह मैंने कहा कि अलायंस के खदोखाल वाजिया नहीं है,
जी
दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया है कि हम इस अलायंस का हिस्सा होंगे, मगर हम किस तरह इस अलायंस का हिस्सा होंगे ये बात भी अभी क्लियर नहीं है। तीसरी बात यह है कि यमन की जो हुकूमत थी वो एक लिजिटिमेट गवर्नमेंट थी और एक लिजिटिमेट इस्लामी मुल्क था है, जिसके खिलाफ हमारे दोस्त मुल्क को हमारी ये मदद चाहिए थी, मगर क्योंकि हम एक मिडिल ईस्ट के या एक दूसरे खित्ते में जाके तीसरी ताकत के तौर पे वहाँ के प्रॉब्लम्स और मसाइल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, इसलिए हमने उससे इनकार किया। मगर इसके बावजूद ये जो अलायंस है दैट इज अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान ऑलरेडी बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ बनने वाले कई अलायंसेस का हिस्सा है, हम US की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का भी हिस्सा है, तो इससे कहीं हमारे असूल और हमारी जो खारजा पॉलिसी के बुनियाद है वो कहीं नहीं हिली। हमने जाके किसी मुल्क पे अटैक नहीं किया, हमने जाके किसी दूसरे मुल्क में नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ इस तरह के की मशकें नहीं की, मगर हमने फिर भी दुनिया को एक अपनी कोऑपरेशन और जरूर प्रोवाइड की। हम हो सकता है टेक्निकल इमदाद दे सके, हम हो सकता है उनको इस चीज में उनकी तरबियत कर सकें कि इस किस्म के खतरात से दहशत
कैसे निपटा जा सकता है,
कैसे निपटना है, और मिडल हमारे तजुर्बे से फायदा उठाते हुए हम मिडल ईस्ट में मुस्लिम ममालिक की मदद कर सकें कि उन्होंने वहां पे नमूदार होने वाले नॉन स्टेट वायलेंट थ्रेट्स को कैसे हैंडल करना है।
अच्छा, और ये बात तो
अभी अभी हमें इंतजार करना होगा ताकि कुछ और खदोखाल वाजे।
और ये बात तो वज़ारत खारजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह साहब ने खुद भी कही है कि अभी ये चीज तय होनी बाकी है कि हम किस हद तक इसमें हिस्सा लेंगे और किस हद तक आगे जाएंगे इसमें। अच्छा, दूसरा जी दूसरा सवाल जो मेरा था,
देखिए हमने नादरा डेवलप किया, हमने डॉक्यूमेंटेशन का रवाज डाला कि पूरे मुल्क में एक एक बंदा, एक एक चीज, उसकी एक एक प्रॉपर्टी, उसकी इनकम, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। सिर्फ अगर हम इस एक मत में भी इस्लामी ममालिक की मदद कर सकें और उनकी मदद करें कि वो इस तरह का सिस्टम अपने मुल्क में डेवलप कर लें, तो बहुत से क्रिमिनल अनासिर को गुंजाइश नहीं मिलेगी या उनकी गुंजाइश स्पेस महदूद हो जाएगी मुतल्लिका ममालिक में अपनी जगह बनाने में।
अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस अलायंस में तीन ममालिक खासतौर पर इराक, ईरान और शाम, इनका नाम नहीं है, इनको शामिल नहीं किया गया है। अब उनका क्या रद्द मतलब तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बैन अल-अक़वामी पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या ये चीज़ ये नहीं जाहिर करती कि ये अलायंस जो है ये फ़िरका वाराना बुनियादों पर बन रहा है, इसलिए कि इसमें
हाँ
जो सो कॉल्ड शिया ममलिकतें कहलाती
हैं। मेरा एक क्रिटिसिज्म ऑलरेडी था इस अलायंस पे कि इसके अंदर जो ये सेक्टेरियन रंग आ रहा है, मगर आप ये देखें कि इंडोनेशिया भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, पेरिस में इंडोनेशिया का नाम भी नहीं है, और इंडोनेशिया एज एन ऑब्जर्वर या खामोश मदद या सपोर्ट के तौर पे इस अलायंस में मौजूद होगा, अगर वो प्रैक्टिकली इस 35-34 मुल्क की अलायंस में मौजूद नहीं है, और इंडोनेशिया तो मतलब मेजॉरिटी सेक्ट से ताल्लुक, फिरके से ताल्लुक रखता है, तो इसलिए हमें इस तरह की लेबलिंग करने से पहले कुछ ज्यादा क्लियरली इन चीजों को सोच लेना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए हम मुल्कों के انٹرسٹ اور مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سعودی عرب نے ایک مشکل بیڑا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور اسلامی ممالک کو وہ ایک دفاعی الائنس میں اکٹھا کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے ضرور ان کے خطے میں سعودی عرب کے مفادات اس کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس کے طور پہ کام کر رہے ہوں گے. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایران, سیریا اور عراق کی وجہ سے مڈل ایسٹ کو ابھی تک میں جو سیریا اور عراق میں حکومتوں کو ہلایا گیا, اور پھر ایران کا تو اتنا نہیں رول اس میں, مگر عراق اور سیریا کی وجہ سے مڈل ایسٹ کو شدید قسم کے خطرات کا سامنا ہے, جس میں حکومتوں کے برطرف ہونے سے لے کے کیاس اور لا لیسنس اور خطرات اور اکانومی سفر کر رہی ہے اس علاقے کی. تو شاید اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ مفادات کا تحفظ ہے, اور یہ بدقسمتی سے جو ملک فہرست کے دوسری طرف آتے ہیں ان کا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے, یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک کو انسیڈنٹ ہو. مگر کیونکہ بیسک اس میں جو ہے, کیونکہ ابھی میں چیک نہیں کر سکی, مگر مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ اور جو مختلف خاموش ایسے ممالک ہیں جن کا تعلق شیعہ سیکٹ سے ہے, کیا وہ اس الائنس کا حصہ ہیں یا نہیں ہے. مجھے وہ 34 ملکوں کی مکمل لسٹ دیکھنی ہے, اور اگر وہ اس کا حصہ ہیں اور صرف یہ عراق اور سیریا اور ایران نہیں ہیں, تو پھر ہمیں اس چیز کو
سیکیور اینڈ ڈیوائیڈ نہیں ہو. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ اسما شاکر خواجہ صاحبہ,
بہت شکریہ آپ کا مجھے اس موقع پہ اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع پرووائڈ کرنے کے لیے.
اور سامعین, اب ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے جو نیوکلیئر آرسنل ہے اس کے بارے میں جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, اور دونوں بڑی پارٹیوں کے ارکان نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں نیوکلیئر اسلحہ جو ہے اس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ خود پاکستان میں ایسے اسلامک تھاٹس رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے لیے خطرات ہیں. ظاہر ہے پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے, اور اس موقع کے اوپر جو امریکہ کے خصوصی انوائے ہیں پاکستان کے لیے رچرڈ آلسن, انہوں نے بھی امریکی کانگریس کی اس کمیٹی کو ان الفاظ میں اپنے اظہار خیال کیا ہے.
Pakistan has taken a lot of steps over the last year to tighten up its control of nuclear security. They're well aware of their responsibilities with regard to protecting, and I think that they have specifically taken
Pakistan ne guzishta barson mein johari security ke hawale se bahut se iqdamat kiye hain, aur wo is baat se achhi tarah se aagah hai ki uske yahan andruni khatrat is qisam ke کس قسم کے ہیں, اور اس کے لیے اس نے کافی خاطر خواہ انتظامات کیے ہیں. یہ تو خیالات تھے امریکہ کے نمائندے کے جو پاکستان کے لیے ہیں. اور اس موقع پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے بھی پاکستان کے موقف کا دفاع کیا ہے.
We have spoken about this issue a number of times. Pakistan is a responsible nuclear weapon state. Our nuclear program has.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب, پاکستان ممتاز نیوکلیئر سائنسداں ہیں, اور عارف جمال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں, رائٹر ہیں اور انالسٹ ہیں. ڈاکٹر نیر, یہ بتائیے کہ یہ خدشات جن کا امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی میں اظہار کیا گیا ہے, آپ کے خیال میں کتنے حقیقی ہیں؟
دیکھیے, پاکستانی نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ نے بہت کام کیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کی ہے بین الاقوامی ایکسپرٹس کو کہ ان کا جو سسٹم ہے سیفٹی سیکیورٹی کا,
جی,
وہ بہت اچھا ہے. تو اس کی ہمیں اطلاع یوں ملتی ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے بڑے عہدیدار, صدر اوباما سمیت اور جان کیری سمیت اور دوسرے لوگ بھی بار بار یہ اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر ویپنس اور نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ محفوظ ہیں, ان کو آسانی کے ساتھ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, نہ غلط ہاتھوں میں وہ جا سکتے ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ایسے کیا ہے, لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ اس ملک کے رنگ اور ڈھنگ کیا ہیں. یہاں پہ مذہبیت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جب مذہبیت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے تو مذہبی رجحانات رکھنے والے لوگ انتہا پسندانہ رجحانات سے متاثر ہو سکتے ہیں. اگر وہ ان سے متاثر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ان کے خاطر کچھ جگہوں کے اوپر کچھ غلط کام کرنے پہ بھی تیار ہو جائیں. تو یہ خطرات ہمیشہ موجود رہیں گے.
ڈاکٹر صاحب, یہ خطرات تو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں نیوکلیئر اسسٹ کے لیے.
بالکل ہر جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو میں نے بتایا وہ ہے آئیڈیولوجیکل ایفینیٹی کی بات.
جی,
کہ اگر نظریاتی طور پہ آپ کے ہاں کے لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ ہو, نظریے کے ساتھ ہو, اور اس کی وجہ سے آپ اس نظریے کے خاطر بہت کچھ کرنے کو تیار ہو, جیسے کہ بعض لوگ کر کے دکھاتے ہیں,
جی,
تو پھر آپ کے ساتھ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بھی کر بیٹھیں.
اچھا,
حالانکہ اس کے امکانات, میرا اپنا خیال ہے, ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں,
نہ ہونے کے برابر. اچھا, عارف جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف جمال صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ خطرات کس حد تک کو ایک ایسی صورتحال میں درست ہیں جبکہ پاکستان میں بہرحال جو فنڈامنٹلزم ہے اس کا ایک ایک موجودگی تو ہے. ہر چند کہ پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے ضرب عضب کے ذریعے اور دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے, لیکن یہ خدشات کس حد تک کو آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہو سکتے ہیں؟
یہ خدشات میرا خیال ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اگرچہ کوئی مستقبل قریب میں یہ ایسا ہوتا لگ نہیں رہا, لیکن ہمیں یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف پاکستانی سوسائٹی میں فنڈامنٹلزم بڑھ رہا ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کے اندر بھی فنڈامنٹلسٹ جو ہیں ان کا انفلوئنس دن بدن بڑھ رہا ہے, اور یہ کئی مختلف طریقوں سے اظہار ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں وہ ایک دم کسی نہ کسی مذہبی یا جہادی پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ والے دن تو ان کا ذہن نہیں بدلتا, وہ ذہن تو کئی عرصے سے بدلا ہوتا ہے, وہ صرف اظہار نہیں ہو رہا ہوتا.
صحیح. تو یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان جیسا کہ کلیم کرتا ہے, خود امریکہ کے بھی متعدد اداروں نے اس بات کو مانا ہے, تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور پاکستان بار بار خود بھی یہ دعوے کرتا ہے, تو کیا وہ چیز جو ہے وہ مانے نہیں ہے اس قسم کے خدشات کے اظہار میں؟
دیکھیے, ایک ہسٹری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں کیا ہوا. ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے, سائنسدانوں نے نہ صرف, اور بلکہ ظاہر ہے کہ وہ بغیر ملٹری آفیسرز کے اور جنرل کے, جنرلوں کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے مختلف ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے. اگر یہ پہلے
جی,
تو اگر یہ کسی وجہ سے پہلے دوسرے ملکوں کو ٹرانسفر ہوئی ہے, تو یہ کیوں اپنی آئیڈیولوجی کی وجہ سے کسی گروپوں میں جو دہشت گرد گروپ ہیں, جیسے کہ اسلامک اسٹیٹ ہے جو کہ بہرحال آلموسٹ ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے, اس کو کیوں نہیں ٹرانسفر ہو سکتا؟
اچھا ڈاکٹر, جی فرمائیے. جی,
جو ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے ہماری.
اچھا ڈاکٹر عبدالحمید, نے یہ فرمائیے کہ پاکستان نے جو بھی اس سلسلے میں اسٹیپس لیے ہیں, جو بھی کارروائیاں کی ہیں, وہ میرے خیال میں میکسیمم ہے. کیا اس کے علاوہ بھی پاکستان کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سلسلے میں مزید کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی گنجائش باقی ہے ابھی؟
میرے یہ خیال ہے کہ بہت کچھ باقی ہے. دیکھیے, اگر آپ اپنے پاس ہتھیار رکھیں گے, نیوکلیئر ہتھیار رکھیں گے, اور آپ کا جغرافیہ اس قسم کا ہو کہ دشمن کے ہتھیار آ کر آپ کے تمام ہتھیاروں کو ختم کر سکتے ہوں, تو آپ چاہیں گے کہ ان کو پھیلا دیں. اگر آپ ان کو پھیلائیں گے, پاکستان نے یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو جو 100 کے قریب ہیں جگہ جگہ پھیلا کر رکھا ہوا ہے. اچھا, ضروری نہیں کہ آپ نے ان کے کنٹرول سسٹم کو بھی لوگوں کے حوالے کر دیا ہو. ہو سکتا ہے کہ کنٹرول سسٹم ابھی بھی مرکز کے پاس ہو, लेकिन इनको फैला के फैला दिया है और आपने जगह जगह रख दिया है। अब आप इन क्या इन तमाम जगहों को उसी तरीके से महफूज कर सकेंगे जैसे कि आप किसी एक जगह को महफूज कर सकते हैं, एक सवाल है। दूसरा सवाल जो है वो ये कि आपने एक बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन बनाया है जिसको नसर नाम के मिसाइल के ज़रिए से आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान ने अगर अचानक हमला किया तो हम उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन जो है ट्रकों के ऊपर हैं, ये मिसाइल ट्रकों के ऊपर हैं और ये ट्रकों के साथ इनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकर घूमना पड़ता है ताकि आप ये देख सकें कि जब कभी आपको ये महाज के ऊपर ले जाने हो तो बग़ैर किसी रुकावट के ये पहुंच जाए। अगर ये इस तरीके से जाते रहे जाए यहाँ से वहाँ तो फिर जाहिर है कि अगर कोई डिटर्मिंड हो कि इनको हथियाए तो वो ऐसे मौके के ऊपर जब वो प्रैक्टिस कर रहे हों, जब वो जा रहे हों सरहद की तरफ जा रहे हों और ट्रांसपोर्टर्स लॉन्चर्स के ऊपर अगर ये हों तो उस वक्त उनको हथिया सकते हैं
या कोशिश कर सकते हैं।
तीसरी बात जो है वो ये कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास उसके जो इदारे हैं वो कई जगहों के ऊपर कायम हैं, उनका जो महल वकूह है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है
जी।
आपको अपने जो मटेरियल है उसको एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह ले जाना पड़ता है और ये कारखाने इनके खुशाब में है, पिंडी में है, कुंदिया में है और जगह जगह है, वाह में है, तो जगह जगह ले जाना पड़ता है। अगर आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन ज़ाहिर है रोड के ज़रिए से ही होगी, अगर रोड के ज़रिए से हो रही हो और वहाँ पे कोई अगर इनको लूटना चाहे तो लूट सकता है, तो ये है कि अभी तक हुआ नहीं है वाकया,
खदशात हैं, बहरहाल
ये खदशात रहेंगे
जी,
हमेशा रहेंगे और इसका जो मदावा है वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें कि जिसमें वो जैसे कि नसर मिसाइल के ऊपर लगाना है या आपने जगह जगह फैला दिया या आप उसको हर साल बड़े ज़्यादा से ज़्यादा बनाए चले जा रहे हैं और बड़े से बड़े मिसाइल के ऊपर रखे चले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियारों को गैर महफूज बनाती चली जाती हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब और जनाब आरिफ जमाल साहब, आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। अब मुझसे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में एक जो एग्जीक्यूशन्स हैं उनके बारे में बैन अक्वामी तंजीमों ने एहतजाज किया है और उनको ख़त्म करने के लिए कहा है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
سامعین، قبل اس کے کہ ہم گفتگو کریں بین الاقوامی تنظیموں کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان میں سزائے موت کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے پاکستان سے، ہم ایک اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے وزیر داخلہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سول اور فوجی انٹیلیجنس اداروں کے درمیان تعاون سے ایک انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ قائم کریں گے۔ اس انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا کیا کام ہوگا، اس کے کیا فوائد ہوں گے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے جناب افضل شکری صاحب، جو کہ ایک انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ ہیں۔ افضل شکری صاحب، السلام علیکم۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈائریکٹریٹ قائم کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
میرا بھرائی یہ کہ بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں, کچھ آرم فورسز کے ساتھ ہیں اور کچھ سیویلین اسٹرکچرز میں ہیں جس میں, اور آج کل کا جو حالات ہے خاص طور پر یہ ٹیررزم ہے, اس کے لیے جو آپ کے لوکل پولیس اور جو اسپیشل برانچ ہماری پروونسز میں ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں یہ ساری انفارمیشن جو آتی ہے اس کی ایک کمپلیٹ پکچر جو ہے آپ کے سامنے آ جائے, تصویر آئے, آپ کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے جو مختلف جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بین الصوابی بھی ہے, بین الصوبائی بھی ہے اور انٹرنیشنل, اس کا بھی ایک اسپیکٹرم جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کرائم خاص طور کے اوپر ٹیررزم جو ہے وہ اتنا شرائط کر گیا ہے اور اتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ میرا خیال ہے اس کی ضرورت تھی اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا.
اچھا مگر یہاں پر میں ذرا سے آپ کو روک کر ایک سوال کروں گا کہ یہ جو ادارے ہیں چاہے وہ سول انٹیلیجنس کے ادارے ہوں یا ملٹری انٹیلیجنس کے, ان کے درمیان پہلے ہی تعاون ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں انفارمیشن کو, تو یہ ایک ڈائریکٹریٹ قائم ہونے سے کیا ان کے کوئی طریقہ کار میں تبدیلی واقع ہو جائے گی؟
وہ ہے ایک انفارمل شیئرنگ ہوتی ہے جہاں آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے آپ تعاون بہرحال کرتے ہیں اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں, لیکن ایک جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ ایک مکمل تصویر آپ کے سامنے ہے وہ نہیں آتی جب تک کہ پروفیشنلز بیٹھ کے اس ساری انفارمیشن کو انالائز نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو انالائز بھی کریں گے اور آئندہ جو اس کا ٹرینڈ ہے اس کے بارے میں بھی ڈیسیجن میکرز کو اس میں گائیڈنس دیں گے.
اچھا کیا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کی ڈائریکٹریٹس ہوتی ہیں جو ساری سول اور ملٹری انٹیلیجنس اداروں کو کمبائنڈ کر کے بنائی جائے؟
بالکل, یہ آپ کے جتنے مغربی ممالک ہیں ان کے اندر ایک پلیٹ فارم ہر ملک میں ہے اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری انٹیلیجنس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کوریلیٹ کرنے کے بعد وہ کرتے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا انہیرنٹلی ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن کو اپنے تک محدود کر کے اس پہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ضرورت جب یہ ایسے ڈائریکٹریٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر زیادہ آسانی ہوتی.
اچھا مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے افضل شکری صاحب کی, جب پاکستان جیسا جو ملک ہے جہاں پر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کی اطلاعات جو ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں اور دہشت گردوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں, کرمنلز تک بھی پہنچ جاتی ہیں, جب وہاں ایک مرکزیت قائم ہو جائے گی اور ساری اطلاعات وہاں آئیں گی تو ان کے لیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے بنسبت اس کے کہ دوسری ایجنسیاں اپنے اپنے طور پر کام کر کے ان کو چھپا سکتی ہیں, تو کیا یہ قباحت پیدا نہیں ہو جائے گی؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو انفارمیشن کی جو شیئرنگ ہوگی یہ بنیادی طور پہ انالیسس کے لیے ہوگی, پیٹرن کو دیکھنے کے لیے ہوگی, فیوچر میں کیا ٹرینڈز ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے ہوگا. جو آپ کا ایکشنیبل جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے, اس پہ تو فوراً کاروائی کی ضرورت ہوتی ہے اور فوراً کاروائی ہوتی ہے. یہ صرف انفارمیشن گیدرنگ والی بات نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس, ہارڈ کور انٹیلیجنس اور پھر وہ جو ایک جو مختلف چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک جامع تصویر آپ کے سامنے آ جائے, اس کا یہ مقصد ہے اور میرا خیال ہے اس میں انالیسس کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس چیز کا فقدان رہا ہے اور اس کی بڑی شدت سے ضرورت تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے.
اچھا ایک مجھے یہ بتائیے افضل شکری صاحب کا, آپ کا ظاہر تعلق انٹیلیجنس سے بھی ہے, پولیس سے بھی رہا ہے, آپ نے کام بھی کیے ہیں, کہ جب اس قسم کے ڈائریکٹریٹس قائم ہو جاتے ہیں تو کیا اس میں جو ایجنسیز کی آپس کی رائیولریز ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں, اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے اس ڈائریکٹریٹ کی ورکنگ کے اوپر؟
میں نے وہی عرض کی کہ میں سمجھتا ہوں جو اس قسم کی رائیولری جو ہے وہ پھر کم ہو جاتی ہے اور جو ایسنشیل انفارمیشن اور وہ انفارمیشن جو کہ پالیسی میکر میکنگ کے لیول کے اوپر ضرورت ہے وہ پھر وہاں مہیا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسی انفارمیشن جس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے, لیکن جب اس کو آپ ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اہم انفارمیشن ہے اور یہ وہی ایک مسنگ لنک ہے جو وہاں پہ مہیا ہو جاتی ہے اور اس
پکچر سامنے آتی ہے, اور پولیس جو ہے اس کے سامنے جہاں یہ ٹیررسٹ کیسز آتے ہیں, لوگوں کو انٹروگیٹ کیا جاتا ہے, ان کی جو اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ انکمپلیٹ ہوتی ہے, جب تک کہ آپ اس کو ایک اس کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں جو ہائر لیول کے اوپر انفارمیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے.
اچھا, پاکستان میں یہ پہلا تجربہ ہوگا, ظاہر ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب رہے گا آپ کے تجربے کے پیش نظر؟
میرا خیال ہے جس چیلنج سے ہم جس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور جہاں ہمیں بڑی شدت سے اب اس بات کا احساس بھی ہوا اور ضرورت بھی ہے, تو مجھے تو یقین ہے کہ یہ بہت اچھا تجربہ ہوگا اور میرا خیال اس کے نتائج بھی بہت.
بہت شکریہ آپ کا افضل شکری صاحب. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ دو بین الاقوامی حقوق انسانی کی تنظیموں نے, یعنی ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا جائے, اور جو موریٹوریم پہلے عائد تھا اس کو دوبارہ عائد کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ پاکستان نے یہ جو اقدامات کیے ہیں سزائے موت پر سے پابندی کو ختم کیا ہے, اس کا مقصد اس دہشت گردی سے نمٹنا تھا جس سے پاکستان ایک عرصہ دراز سے بھگتتا چلا آ رہا ہے, اور اس سلسلے میں اس کی اپنی جسٹیفیکیشنز موجود ہیں کہ اس نے کیوں موت کی سزاؤں پر عمل درآمد شروع کیا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ زہرا یوسف صاحبہ, جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن ہیں, اور جناب روحیل اصغر صاحب ہیں جو کہ حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں. زہرا یوسف صاحبہ, آپ فرمائیے کہ پاکستان اس وقت ایک شدید جنگ میں مصروف ہے دہشت گردی کے خلاف, اپنی قوم کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اگر ایسے میں کچھ لوگوں کو موت کی سزائیں دینی پڑیں تو اس میں قباحت کیا ہے, اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو کس بات پر اعتراض ہے؟
نیشنل ادارے اور ہمارا ادارہ بھی ہے وہ ان پرنسپل سزا موت کے خلاف ہے.
جی,
اور ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ اگر آپ ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پر موت کی سزا ختم ہو چکی ہے, وہاں پہ جرائم بھی کم ہیں, یہ سٹیٹسٹک ثابت ہو چکا ہے. اور پاکستان کے بھی جو کیس ہے تو یہ ڈیٹرنٹ فی الحال ثابت نہیں ہوا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ کمی آئی ہے ٹیررزم کے واقعات میں, مگر اس کا زیادہ تعلق ہے جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان میں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے ہی پراچنار میں ایک میجر سیکٹیرین اٹیک ہوا, کراچی میں ہو چکا ہے مئی میں, پشاور میں ہو چکا ہے, تو ملک کے مختلف حصوں میں یہ جاری ہے دہشت گردی. ڈیفینیٹلی اگر سیٹ کی جو اس میں کمی آئی ہے, مگر اس کا تعلق میری نظر میں وہ فوجی کاروائی جو ہو رہی ہے اس سے ہے.
اچھا, روحیل اصغر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں حکمران جماعت کے کو نمائندے کی حیثیت سے, آپ کا کیا موقف ہے سلسلے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پوچھ صاحب؟
جی,
میرا موقف شاید حکومت کا موقف اپنا بالکل ڈفرینٹ ہو دورہ یوسف صاحبہ کا موقف اپنی جگہ پہ.
جی,
لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آج 17 دسمبر ہے, کل 16 دسمبر تھی. میں زیادہ واقعات تو نہیں جاتا, لیکن ایک واقعہ ایک سال پہلے پیش آیا اے پی ایس میں پشاور. ذرا آج بھی آپ ان ماؤں کی آنکھوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو آپ کو آنسوؤں کی مار نظر آئیں گے. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ درندے جو معصوم جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ دوبارہ واپس آ کے پھر ان کے سامنے پھریں اور وہی کاروائیاں کریں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اتنی زیادہ سخت دل آپ نہیں ہو سکتے. موقف ہے آپ کے لاجکس ہیں, ڈفرینٹ لاجک ہوں گی آپ کی.
جی,
لیکن برساں برس سے جو میں نے دیکھا, برساں برس سے اتنا خوف تھا کہ ان جن لوگوں نے یہ کاروائیاں کی تھیں ان کو سزائے موت نہ دی گئی, اور وہ جیلوں کو توڑتے بھی رہے اور جیلوں میں بیٹھ کے آرام سے اپنے اپنی کاروائیاں مشغول رہے. لوگوں کو خوف تھا, اور ان کو یہ بات کا علم تھا کہ ہمیں کسی صورت بھی سرائے موت نہیں دی جائے گی, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پھر واپس ہم واپس اسی دنیا میں جا کے وہی کام کریں گے جو آج کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی, درد جس کو ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا بچھڑتا ہے, جس کا خون آپ سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں یوں جیسے کوئی عام جانوروں کی طرح ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جاتا ہے, تو درد تو وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جن کے لوگ چلے جاتے ہیں.
جی
ہاں, آپ سڑکوں پہ آئیں, اس کے خلاف باتیں کریں, آپ کی تصویریں لگیں گی دنیا جہان میں, اس کا چرچا ہوگا, واہ واہ ہوگی, آپ کے اسکرین پہ آئیں گی, بات یہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, آپ نے اس کے اندر بات کی اور کام کیا. بتا رہی ہوں وہ لوگ کہاں تھے جس وقت بڑی عمر کے لوگوں کو سزائے موت دی جا رہی تھی, جن لوگوں نے صرف اپنے ملک کی یکجہتی کے لیے کام کیا تھا. اس وقت سب سوئے ہوئے تھے, ساری دنیا سوئی ہوئی تھی, امریکہ, یورپ, کہیں سے آپ کو آواز بلند ہوتی نظر آئی تھی. یہ جو بنگلہ دیش میں لوگوں کو بڑی عمر کے لوگوں بیچاروں کو ضعیف عمری میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یا شخص سمجھتے کاثر ہوں میں, یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں شاید ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے یہ کارنا کیا اور وہ بھی اس طرح کے معاملے میں لٹک جائیں. تو حضور میں پھر واپس وہی بات کروں گا, یہ میں کسی کو بد دعا تو نہیں دیتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ درد جس کو ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ اس اپنے کے بچھڑنے کا کس طرح درد ہوتا ہے. آپ نارملی اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کی موت مقرر کی ہے, لیکن اس قسم کے واقعات آپ ذرا غور کیجیے, آپ ایک سال گزر گیا, ایک سال بعد بھی آپ ان بچوں کے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کا میرے خیال میں کوئی بڑا ہی سنگل ہوگا جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہو.
صحیح.
اور کل بھی یہی عالم تھا.
اچھا.
کل بھی یہی عالم تھا. وہ مائیں آج بھی اپنے ان بچوں کو تلاش کرتی تھی, آپ نے دیکھے ان کے کل؟
جی بالکل بالکل دیکھے. جی ہاں جی ہاں.
اچھا آپ ان سے پوچھئے نا.
صحیح.
آپ اس ماں سے پوچھئے جس کا معصوم بچہ چلا گیا, اس سے پوچھئے کہ اس کو رائے موت دی گئی, آپ کیا کہتی ہیں, اور پھر اس کے تاثرات دیجیے, آپ مجھے چھوڑ دیجیے.
صحیح. اچھا زہرا یوسف صاحب یہ فرمائیے کہ سزائے موت یقیناً بہت تو سخت چیز ہے, لیکن یہ بھی تو ایک بات طے ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنس ہے جرائم کے لیے, اور جرائم خاص طور پر دہشت گردی جیسا سنگین جرم, غیر انسانی, انسانیت سوز جرم, تو اس کے سلسلے میں کیا کہتی ہیں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟
نہیں دیکھیے, ڈیٹرنس کی بات ابھی ہم نے کیا.
جی.
اور جو روحل افسر صاحب بات کر رہے تھے.
جی.
کہ فیملیز کو تسکین نہیں ملے گی.
جی.
تو فیملیز تو اب بھی ان کو تسکین نہیں ملی ہے, کیونکہ ان کے نظر میں انصاف نہیں ہوا ہے. جو لوگ اصل ملوث تھے, کچھ جو ان کے ہینڈلرز تھے, ان کو پکڑا گیا, سزائے موت دی گئی, مگر وہ تو مطمئن نہیں ہے. وہ اب بھی کہتے ہیں کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ کس طرح سے سیکیورٹی بریچ, اتنی بڑی سیکیورٹی بریچ, اور وہ بھی آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا, اس کی کوئی انکوائری مناسب نہیں ہوئی. اور جو اصل جو لوگ تھے اس کے پیچھے, ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا. تو فیملی کا جہاں تک تعلق ہے, میرے خیال سے ان کو وہ مطمئن نہیں ہے.
یعنی اگر اصل لوگ پکڑے جائیں تو ان کو پھانسی اور موت کی سزا ہونی چاہیے؟
دیکھیے, ہمارا تو رہا ہے موقف کہ موت کی سزا نہیں ہے مناسب. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اب ملک کے, دنیا کے 75% ممالک میں موت کی سزا ختم کر دی گئی ہے یا موریٹوریم ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایسی صورتحال ہے کہ موت کی سزا بالکل ضروری ہے. بہت سے ایسے ملک ہیں. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی میں یا کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے. ہم بس صرف موت کی سزا کے خلاف ہیں, اس کے علاوہ سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں. ناروے میں کچھ سال پہلے جب ایک شخص نے ایک آئلینڈ پر حملہ کیا تھا اور بہت خاص کر ینگ لوگوں کی جان گئی تھی, تو اس میں اس کو 80 سال سے زیادہ کی سزا ہوئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ پرزن سے وہ زندہ تو باہر نہیں آئے گا.
तो मतलब वो तो उससे भी बदतर सजा हुई, वो तो उससे भी बदतर सजा हुई।
जी हाँ बिल्कुल।
रॉयल असगर साहब आप क्या कहते हैं?
रॉयल उसका क्या मुझे ये समझ नहीं आई। अच्छा चलिए इसको भी आप छोड़ दीजिए
जी।
अमेरिका जो के जहां से आपको बहुत ज्यादा आप प्रोग्राम कर रहे हैं जिस मुल्क से
जी,
और जिस मुल्क का बड़ा वहां पे चर्चा होता है, कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जहां भी आज भी वहां पे मौत की सजा है? गौर कीजिए
जी।
कभी आपने उस टोन के मतलब तो कभी आवाज नहीं उठाई। अब पाकिस्तान के मिल दिए, जब पाकिस्तान में ऐसी सजा दी जा रही है उन लोगों को जो बाहर से आके पाकिस्तान में इंतजार पैदा कर रहे हैं, तो आप उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं? आपका एथिक्स मुझे मेरी समझ से बाहर है, मैं नहीं समझ पाया इस चीज को। और जहां तक एक बात, आप हम पता नहीं क्यों अपने आप को उन लोगों के साथ मुकाबला करते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जहां पे एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है, वहां पे लोग एजुकेटेड हैं, जिनको समझ है इस तरह की बर्बरियत, जिस तरह बर्बरियत यहाँ पे की जाती है वहां पे ऐसी बर्बरियत देखने में आती है। कभी आपको वहां पर तो शौकिया ही है, लोग काम करते हैं ना, किसी को मार दिया या इसकी फायरिंग कर दी, वहां पे ऐसा तो नहीं है जैसे पाकिस्तान में जो किया गया पिछले 15 साल में जिसका खमैना भुगतते हैं हम लोग। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब तक आप उनको ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप लोग अगर इस किस्म की हरकत करोगे तो जान से जाओगे, तो मेरे नहीं ख्याल के आप इन चीजों में काबू पा सकोगे। जितने मतलब ऑपरेशन करने में तो आप उनकी जान लेते हैं ना, क्या उनको छोड़ देते हैं? आप उनको मारते नहीं है क्या? वो जब आपके फौजियों को मारते हैं, बेदर्दी से शहीद करते हैं, आपकी पुलिस को शहीद करते हैं, मासूम शहरियों को शहीद करते हैं, तो उनको सजा देने पर आप मेरा नहीं ख्याल के किसी को भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात करनी चाहिए, किसी किस्म का ये एहतजाज करना चाहिए या किसी किस्म के लॉजिक्स देने चाहिए।
अच्छा,
मैंने तो आपके अपना एक लॉजिक, अपनी एक सोच आपको दे दी है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आप एक साइड पर रख दीजिए, आप चले जाइए उन बच्चों के पास, उन लोगों के पास, उन मासूमों के पास जिनके बाप चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनके रिश्ते चले गए, आप उनसे पूछ लीजिए कि वो क्या इस मामले में कहते हैं।
अच्छा,
अमेरिका में 9/11 हो जाए तो आप सारी दुनिया को तबाह कर दें।
अच्छा ये बताइए जोरा यूसुफ साहब जी, एक मेरा जोरा यूसुफ साहब, आप ये सवाल आपसे मेरा है कि आपका जो इदारा है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसी मौकफ की हिमायत करता है, क्या आपने इस सिलसिले में अपना मौकफ हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाया है?
जी हाँ, बहुत दफा पहुंचाया है। बल्कि जब ये करंट हुकूमत जो है वो 2013 में जब पावर में आई, तो उस वक्त भी हमने प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस वक्त अनाउंसमेंट हुआ था कि वो मॉरेटोरियम हटा रहे हैं
जी,
तो उस वक्त भी हम लोगों ने ये 16 दिसंबर की बात है, तो बहुत पहले की बात है
जी,
उनको लिखा था कि ऐसा ना करें
जी,
और क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल कमिटमेंट भी हैं कुछ
जी,
तो उस वक्त भी लिखा था, और हमारी अब भी यही है राय, और हम हुकूमत से कम्युनिकेट करते रहते हैं।
बहुत शुक्रिया जोहरा यूसुफ साहिबा, जनाब रोहिल असगर साहब, आप तमाम साहबान का बहुत शुक्रिया। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, उस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे कि दाइश ने अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में अपना एक FM रेडियो स्टार्ट किया है, उसके क्या नतायज होंगे, उसके मजबूरात के बारे में हम माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे।
व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस,
रेमिट डेविस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का,
خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے پالیسی آف انسٹیٹیوٹ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی کے بریگیڈیئر سعد نذیر, اور لندن سے ہمارے ساتھ ممتاز افغان صحافی جناب میر ویس افغان موجود ہیں. بریگیڈیئر سعد نذیر, یہ فرمائیے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ننگرہار صوبے میں افغانستان کے داعش نے اپنا ایک ایف ایم ریڈیو جو ہے لانچ کیا ہے, جس کا مقصد اپنا پروپیگنڈا کرنا, لوگوں کو بھرتی کرنا اور اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا ہے, کیا اس کے کیا مضمرات ہوں گے, کیا امپلیکیشنز ہوں گے اس کے؟
جہاں تک آج کل کے میڈیا کا جو تعلق ہے, اس کا جو فورس ہے, اسٹرینتھ ہے, اس کا جو اپیل ہے, اس کا جو استعمال ہے اور اس کے ذریعے جو پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے, تو یقینی طور پر سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اور اس کے علاوہ ایسے ریڈیو جو ایسے علاقے میں ہوں جہاں پر کہ باقی سہولیات نہ ہو اور جو ریڈیو مطلب کہ عام لوگوں کے ریچ میں ہو, وہ گھروں میں بھی سنا جاتا ہو, حجروں میں بھی سنا جاتا ہو, رستے میں, کھیت میں, کسان بھی اس کو سنتا ہو اور بڑے چھوٹے سب کو وہ مطلب کہ اس کی رسائی ہو, تو میرے خیال میں یہ بڑا کارگر ہتھیار ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ اپنا نظریہ, اپنا پرچار یا اپنا اپنے لیے ریکروٹمنٹ یا بھرتی یا اپنے ہمدرد پیدا کرنا یا اپنے لیے فائنینشیل اسپیس ریسورسز پیدا کرنا یا علاقے میں اپنے وجود کو نمایاں کرنا اور اس کو اس وجود سے فائدہ اٹھانا, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں مطلب کہ ایک منفی پروپیگنڈا کرنا اور برین واشنگ, آپ انڈاکٹرینیشن اور اس میں موٹیویشن اور بہت ساری چیزیں اس میں سائیکولوجیکل وارفیئر وغیرہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے.
اچھا,
تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایسے صوبے میں جہاں پر کہ داعش کا کنٹرول ہے ننگرہار میں اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں وہاں پر بھی یہ ریڈیو سنا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی اپنی لگتا ہے کہ ان کے ریسورسز, اس کے ٹیکنیکل سکلز اور ان کے جو اپروچ ہے وہ کافی مطلب ایک جداگانہ بھی ہے اور ایک قسم کے جو پہلے استعمال ہوئے ہیں, سوات میں استعمال ہوا تھا, فاٹا میں, بسوڑ میں, باقی جگہ پر بھی ایف ایم ریڈیوز ہوتے تھے, تو میرے خیال میں اس تجربے کو اس علاقے میں, کیونکہ یہاں پر ٹیلی ویژن وغیرہ یا سوشل میڈیا وغیرہ اتنا فعال نہیں ہے, تو اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے وہ ان کا جو مواد
اپنا پرچار کریں گے. جی,
آواز جی پہنچائی جا رہی ہے.
میر ویس افغان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کس حد تک کو خطرناک ثابت ہوگا؟
میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نئی چیز ہے اور یا کوئی اتنا بڑا کام ہے, کیونکہ اس سے پہلے طالبان بھی اس طرح کی ریڈیوز فعال کر چکی ہے, وہ فاتح میں بھی تھے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, وزیرستان میں بھی تھے, افغانستان کے مختلف صوبوں میں بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک موبائل ریڈیو ہے جو کہ پہلی بار نہیں اس طرح کی تجربے ہو چکی ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتے ہیں, اس سے جو گورنمنٹ ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے اور یہ تشویش کی باعث تو ہے, اور یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح کی ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا, اور اس کے علاوہ طالبان کی جو میسیجز ہے, جو پیغامات ہے, وہ ریڈیو کے علاوہ فیس بک میں بھی جاتا ہے, سوشل میڈیا جتنے بھی موجود ہیں اور ٹیلی فونز کی جتنے بھی وہ سروسز ہیں وہ ان کے ذریعے اپنا ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, ان کے ذریعے اپنی وائسز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اتنا بڑا سا کارنامہ انہوں نے نہیں کیا ہوا ہے جتنے اس کی شور مچا رہا ہے.
اچھا,
لیکن یہ جو کہ داعش کی طرف سے ہوا ہے، ہاں داعش ایک نئی دہشت گرد تنظیم ہے جو افغانستان میں ابھر رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ پورے ننگرہار پہ یا پورے جلال آباد پہ ان کی قبضہ ہے، کچھ حصوں میں ہیں وہ لوگ، اور جہاں پہ یہ ریڈیو اسٹیشن ہے وہ موبائل اسٹیشن ہے. میری بات ہوئی ہے وہاں پہ حکام کے ساتھ، میری بات ہوئی وہاں پہ لوکل لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھار اس کی نشرات سنائی دیتے ہیں، کبھی کبھار نہیں دیتے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ اس طرح کی ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ بنتے ہیں، $3,000-4,000 کی قیمت پہ وہ بن سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ اسے ختم کر لے یا اس کو مار دے. اور وہ لوگ یہ بھی ہم مطلب یہ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ مار دے یا ختم کر دے تو دوسرا بھی وہ لوگ بنا
سکتے ہیں. بالکل جی
ہاں. اور پہلی طالبان یہ تجربہ کر چکی ہے، اتنی زیادہ تو نہیں افغانستان میں ریڈیوز کا بھار مارے، اور یہاں پہ بھی یورپ میں آپ لوگوں کو پتا ہے جہاں پہ لائسنس نہیں ملتے، کچھ لوگ بغیر لائسنس کی چلا سکتے اور چلاتے ہیں، آزاد فریکوینسی ہے وہاں پہ، ایف ایم کی فریکوینسیز موجود ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنی زیادہ شور مچانے والی بات نہیں.
اچھا ایک بات تو بریگیڈر سعد نذیر صاحب یہ اور فرمائیے، آپ کی جو بات تو کہیے میر ویس افغان صاحب نے بڑی لاجیکل بات ہے کہ سوشل میڈیا اتنے بڑے پیمانے پر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اس ایک لمیٹیڈ ویریشن والے ریڈیو کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھو سوشل میڈیا جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو تو استعمال کر رہے ہیں
جی.
لیکن وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتے اور اس قسم کے ریڈیو سنتے ہیں، اور ہمیشہ اس قسم کے جو ریڈیو ہوتے ہیں وہ موبائل ہوتے ہیں
جی.
ظاہر ہے اس کا کوئی پرماننٹ ٹھکانا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ تو ہوتی ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں چلتے پھرتے ہیں تو مختلف علاقوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کی رینج
ظاہر ہے خطرناک صورتحال تو ہے
کی وجہ سے. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے یا ان کے فٹ پرنٹس نظر آتا ہے، اس کی آواز سنائی دیتی ہے، تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک فورس ہے جو کہ موجود ہے اور وہ اپنی بات کھل کر کرتے ہیں اور وہ اپیل کرتے ہیں. میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں
جی.
کہ یہ تو رفتہ رفتہ پھر جڑے اسی طریقے سے پھیلتی
ہیں ہوتی ہیں جی.
اسی طریقے سے پھر لوگ
یقیناً یہ خطرناک صورتحال ہے جی.
زیبر تک ان کو دے دیتے ہیں جس طرح کے سوات میں ہوا.
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈر سعد نذیر صاحب اور جناب میر ویس افغان صاحب. اور سامعین اب ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر یا واشنگٹن کے پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر جناب عارف انصار صاحب موجود ہیں. عارف انصار صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. عارف انصار صاحب کی لائن ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ان سے پہلی بات تو جو کریں گے وہ امریکی وزیر دفاع کے عراق کے دورے کے حوالے سے ہے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر جو ہیں وہ پہنچے ہیں کردش لیڈروں سے ملاقات کے لیے عراق، اور وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جو جنگ ہے داعش کے خلاف اس کو تیز کیا جائے. اس کے علاوہ ہم اس موضوع پر بھی ان سے بات کریں گے جی. وہ ہمیں مل گئے ہیں، ان کی لائن مل گئی ہے. یہ بتائیے کہ ایش کارٹر صاحب اس وقت تو عراق پہنچے ہیں کردش لیڈروں سے اس جنگ کو اور تیز کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے واسطے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب داعش کے خلاف عراق میں جنگ کس مرحلے میں ہے؟ عارف انصار صاحب
جی. او اچھا میں آپ کا بیچ میں نے سوال سنا، آپ شاید امریکی وزیر دفاع کا جو دورہ ہے عراق کا اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے. ہلو ہلو
جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی
میرا سوال یہ ہے
جو داعش کے خلاف،
جی ہاں میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت داعش کے خلاف جنگ جو ہے عراق میں، آپ کے خیال میں وہ کس مرحلے میں؟ دیکھیں نا، روس تو صرف شام میں لڑ رہا ہے، عراق میں امریکہ اور اس کے اتحادی لڑ رہے ہیں یا عراقی لڑ رہے ہیں، وہ اب کس مرحلے میں ہے؟
جی اس بارے میں اب مزید کچھ تشویش پیدا ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی امداد بڑھائیں گے، اور اپنے ایڈوائزر بھی بڑھائیں گے, اور شاید یہ بات بھی کی گئی ہے کہ ایئر سپورٹ ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی بڑھائے جائیں. لیکن شاید امریکہ جو عراق کی لیڈرشپ ہے, حکومت ہے, وہ اس بارے میں بہت ایکسائٹیڈ نہیں ہے. اور پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ترکی نے بھی اپنے کچھ فوجی جو ہیں عراق میں داخل کر دیے تھے ٹریننگ کے لحاظ سے, اور اس موضوع پہ بھی کچھ ٹینشنز پیدا ہوئی عراق اور ترکی کے درمیان, اور امریکہ اور ترکی کے درمیان بھی. اور وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے بلکہ بیان بھی دیا ہے اب کہ ترکی کو اپنی وہاں سے جو بھی افراد فوجی سیکیورٹی آفیشلز ہیں یا ٹروپس ہیں ان کو واپس بلا لینا چاہیے. تو ایک نئی ڈیولپمنٹ سی ہے. امریکہ نے ترکی کو کہا ہے کہ وہ بھی اپنی آئی ایس کے خلاف جنگ میں تیزی لائیں, اپنے گلف پارٹنرز کو بھی کہا ہے, اور وہ اپنے طور سے بھی اب تیزی لا رہے ہیں. اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کیا روس کے جو اقدام سیریا میں اس کے بعد ہو رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے تشویش تو بڑھ رہی ہے جو سین برنارڈینو کا یہاں پہ اٹیک ہوا, پیرس میں ہوا, تو اس کے بعد امریکہ پہ بھی بہت دباؤ ہے کہ وہ ویزبلی دیکھا جائے کہ وہ اپنے اقدامات بڑھا رہا ہے اور کوئی دفاعی اور سیاسی طور پہ اپنے ریسورسز اور انوالومنٹ کو بڑھا رہا ہے ریجن میں.
اچھا عارف انصار صاحب, ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے داعش کو بہت زیادہ برتری حاصل ہے, وہ اس کے فائنینسز کا ہے. وہ اس کو فائنینسز بہت مل رہے ہیں, کہاں سے مل رہے ہیں, کیسے مل رہے ہیں, یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایک قرارداد اس سلسلے منظور کرے گی کہ اس کے لیے جو فلو آف کیش ہے اس کو روکا جا سکے. آپ کے خیال میں اس قسم کی قرارداد کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟
کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑے گا. اس میں تشویش بھی ہوتی ہے کہ کیا ابھی تک ایسا کوئی اقدام نہیں لیا گیا تھا, تو اتنی دیر انتظار کس لیے کیا گیا. لیکن دوسری طرف یہ بھی چیلنج بھی ہے کہ بہت سارے جو فنڈنگ اور ان کے جو اثر رسوخ ہیں وہ پراپر بینکنگ چینل کے تھرو تو شاید نہیں جاتے, اور وہ دوسرے ذرائع ہیں. تو ایک یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے. دوسرا یہ کہ جو تیل کی فروخت سے وہ اپنے ریسورسز حاصل کر رہے تھے اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور اس میں بھی ترکی کے اوپر پریشر آیا کہ وہ اپنے بارڈر کو کلوز کر دیں, اور مختلف دوسرے ممالک پہ بھی آیا کہ کون اس میں مدد کرتے ہیں یا ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی فیسیلیٹیشن مل جاتی ہے. تو یہ سارے ذرائع کوشش ہے کہ پریشر مختلف طریقوں سے ڈالا جائے, لیکن اس میں یہی چیلنجز ہیں کہ جو میں نے بھی مینشن کیے کہ وہ کچھ بینکنگ کے تھرو تو شاید سارے ذرائع وہ پیسے آگے پیچھے نہیں کرتے, اور دوسرے جو انایڈورٹنٹ ہے یا ڈائریکٹلی ہے, جو ان کی دوسری جو تیل کی فروخت سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ابھی تک کیا ایسے ان کے سارے ذرائع بند نہیں کیے جا سکے تھے؟ ہم تو 14ویں سال میں ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں,
اور ابھی تک ان کے وسائل جو ہیں وہ آج کھلے ہوئے ہیں.
ہاں, تو وہ تشویش ہوتی ہے اس بات پہ کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں کیے گئے تھے جو اب کر دیے جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پھر بھی روم اس میں ہوگا, اور اس میں یہ بھی تھا کہ تمام ممالک ایک پیج پہ شاید نہیں تھے, اور اب کوشش کی جا رہی ہے
سب کو ایک پیج پہ لایا جا سکے. اچھا, ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شام کے مسئلے پر, اس سے پہلے یوکرین کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے تعلقات میں بڑی کشیدگی نظر آتی تھی, لیکن یہ جو اپنی سالانہ کانفرنس کی ہے, روسی صدر ولادیمیر پوٹن صاحب نے اس میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نو میٹر کے وہاں کا اگلے سال صدر کون بنتا ہے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, اور شام کے مسئلے پر بھی انہوں نے کافی مفاہمانہ انداز اختیار کیا ہے. کیا یہ ان کی ڈپلومیسی میں کوئی بڑی تبدیلی کی نشاندہی ہے, یا یہ کہ بین الاقوامی حالات کا تقاضا ہے؟ یہ
میرا خیال ہے بین الاقوامی حالات کا تقاضا ہے. انہیں پتہ ہے کہ امریکہ میں الیکشنز ہیں اور نئی لیڈرشپ آئے گی, اور اس پہ اب بہت انحصار ہوگا کہ وہ کس طریقے سے مشرق وسطی کی صورتحال, یورپ کی صورتحال, یوکرین اس سے ریلیٹڈ موضوع پر اپنی پوزیشن واضح کرے گی. اور دوسرا یہ کہ سیریا کے اس پہ تو ابھی بھی اسد صاحب کے فیوچر پہ بات اٹکی ہوئی ہے. اب تو ایگریمنٹ دوسری چیزوں میں تو ہو رہے ہیں, لیکن فیوچر آف اسد جو ہے میرا خیال ابھی پھر بھی پوائنٹ آف کنٹینشن ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفاہمت ہے بین الاقوامی سطح پر, یہ اس میں مزید پیش رفت ہوگی؟
بات چیت تو ہو رہی ہے, لیکن بات چیت کا مقصد تو یہی ہے کہ کمپرومائزز اور جو وے فارورڈ ہے اس میں سے نکالا جائے. تو جہاں تک لوگ مل رہے ہیں, آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپرومائزز ہو جائیں گے پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانے میں. اور جو ٹرانزیشن 18 مہینے کا پلان بنایا جا رہا ہے, جس کا شاید اگلے سال سے آغاز ہونا ہے جنوری سے, اس کی طرف پیش رفت شروع ہو جائے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.